السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ القدر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین رب العالمین. سورۃ القدر 97 نمبر کی سورت ہے، پانچ آیات ہیں، مکی سورت ہے، دو پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. زمانے نزول اس کا جو بتایا جاتا ہے، قیام مکہ کے غالباً پہلے دور یعنی 3 سالہ جو آپ کا نبوت کا دور تھا شروع کا، خفیہ تبلیغ کا دور اس وقت نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں وہ اپنے اعلیٰ ادبی اسلوب میں اپنا مقام آپ رکھتی ہیں، یعنی مختصر محکم اور جامع صورتیں نازل کی جا رہی تھیں، جو ہوتی تو تھی مختصر لیکن اپنے مختصر ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر ایک بہت اثر رکھتی تھیں، اس کا مضمون بہت جامع ہوتا تھا اور محکم صورتیں تھیں. پچھلی سورت سورہ الق میں ہم نے وحی کا ذکر پڑھا تھا کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، اور اس میں اس وحی کے نزول کا ذکر ہے کہ جس رات یہ وحی نازل ہوئی، اس کی شروعات ہوئی. اور اگلی سورت میں اس وحی کے نزول یعنی اس قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے. قرآن کے نزول کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو دونوں شاخیں، بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب اور بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ، ان پر اتمام حجت ہو گئی. اب وہ اسلام قبول کر کے نیک لوگوں میں شامل ہوں یا برے لوگوں میں. اس کی جو اہم الفاظ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت کی ہے. تو خاص الفاظ کا جو ہم پڑھ رہے تھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور اس کو ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، دراصل یہ اتنا عظیم الشان آسمانی فیصلہ تھا جو قوموں کی تقدیر کو بدلنے والا اور انسان کی کایا پلٹ دینے والا تھا. ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے تو پورا عرب معاشرہ بدل گیا، رسم و رواج بدل گئے، ان لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا انداز بدل گیا، سوچ بدل گئی، ہر چیز بدل گئی، پوری کایا ہی پلٹ گئی. پھر بتایا گیا کہ قیامت تک ہر انسان کی نجات کا دارومدار اسی آخری کتاب پر موقوف ہے، یعنی قرآن پر، کہ جس طرح سے عرب معاشرے کے حالات بدلے تھے اور وہ لوگ جو شرک کے اندر گہرائی تک ڈوبے ہوئے تھے، اس کی گندگی میں آلودہ تھے، جب وہ لوگ اس سے پاک ہو گئے تو آج بھی انسانیت جو کہ تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، وہ اسی قرآن کی پناہ میں آ سکتی ہے، اسی قرآن کی ہدایت کی طرف آ سکتی ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتی ہے گندگی سے. تلاوت کر لیتے ہیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو یہاں پر دراصل لیلۃ القدر کو کہہ کر اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جیسے کہ جس طرح لوگ آج کل یوم آزادی مناتے ہیں اور اس دن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یوم آزادی منانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل جو قدر و قیمت ہے کس کی ہے؟ آزادی کی ہے. تو اسی طرح سے نزول قرآن کی رات سے زیادہ بڑی چیز خود قرآن ہے، کہ ٹھیک ہے وہ رات اہم ہے جس رات قرآن نازل ہوا، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ خود قرآن، کیونکہ قرآن ہی کی وجہ سے اس شب کو 4 چاند لگے ہیں. یہ رات اسی وجہ سے افضل قرار دی گئی کہ اس رات قرآن نازل کیا گیا ہے. اب قیامت تک تمام انسانیت کی فلاح کا دار و مدار اسی کتاب پر موقوف ہے. اور لیلۃ القدر میں فرشتوں اور ان کے سردار جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے اور طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے سلامتی کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان, اس بابرکت رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مسند احمد عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے, جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اور یہاں پر علماء کرام نے, مفسرین نے ان ہزار مہینوں کو گنا ہے کہ یہ ہزار مہینے کتنے ہوتے ہیں, تو یہ 83 سال ہوتے ہیں, 83 سال 4 مہینے. بلکہ اصل میں یہاں پر یہ 83 سال 4 مہینے بتانا نہیں ہے, یہ عرب کا اس زمانے کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی اس طرح کا بڑا فگر لیتے, یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے, ہزاروں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے حد و حساب, بے پناہ, یعنی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ ہزار کا لفظ کہا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے. یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا. بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیست رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا. اور بہت سارے لوگ اس میں 27 رات کو کہتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ روایت ہم اس کو صحیح نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا خود صحیح حدیث میں یہ بیان موجود ہے کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے. پھر شب قدر سے مراد یہاں پر یہ وہ قدر والی رات ہے, تقدیر والی رات, جہاں پر تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں, ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ رات انسانیت کے لیے انتہائی اہم رات ہے, جس دن قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں, ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا, اور پھر واقعات اور حالت کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتا رہا اللہ کے حکم سے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی, اسے امام شابی نے نقل کیا ہے, یعنی ان کا اپنا قول ہے. اور دراصل دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا, اور یہی رات تھی جس میں سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت نازل کی گئیں. اور ہم سب جانتے کہ قرآن تو پہلے سے لوح محفوظ میں ثبت ہے, یعنی پہلے سے قرآن لکھا جا چکا, یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین یا آسمان کی پیدائش سے پہلے, نو انسانی کی پیدائش سے پہلے, خود انبیاء کی بعثت سے پہلے, ان پر نازل کی جانے والی کتابیں پہلے ہی لکھ لی گئی تھیں. شب قدر میں صرف یہ ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا, اس کو اس وقت نازل کیا گیا یا حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا. اور قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں, یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اور سورہ دخان میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا, فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. اور سورہ دخان میں دراصل اس کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے منسوب کیا گیا کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اور سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ اللہ کا فرشتہ غار حرا میں اللہ کے رسول کے پاس وحی لے کر آیا تھا, وہ رمضان کی ایک رات تھی, اور اسی کو یہاں پر شب قدر کہا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں, تقدیر کے فیصلے, بھلائی اور برائی کے فیصلے, سب کچھ اس رات میں ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بات فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے, وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور تمہارے رب کے اذن سے فرشتے اس میں اترتے ہیں، ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ تو اسی رات سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے کوئی اور راتوں میں ان کو تلاش کرتے ہیں، یا کوئی اور راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، یا کسی اور رات کو شب قدر سے منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ کوئی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی اور رات کو اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہو، نہ شب برات نہ شب معراج، صرف اور صرف شب قدر کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہی وہ برکتوں والی رات ہے، یہی وہ تقدیر کے فیصلے کی جانے والی رات ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس قدر کا معنی نہیں، جو اس میں قدر کی بات کی گئی ہے، تو قدر کا جو معنی پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرتا ہے، فرماتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس سے خود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی، بڑی قدر و قیمت والی ہے، اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ تو اس صورت میں دراصل اس مبارک رات کا تذکر ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات نے ایک طرح سے فرحت اور انبساط جس کا استقبال کیا، اور یہ رات وہ رات تھی جبکہ ملائے اعلی زمین کے اوپر اترے، اس لیے یہ بہت ہی بابرکت رات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول قرآن کی آغاز کی رات تھی۔ یہ اس عظیم واقعے کی رات تھی جس کی طرف جس طرح کا کوئی واقعہ عظمت اور اہمیت حقائق کی طرف رہنمائی، یعنی یہ ایک ایسی رات تھی کہ اس کی طرح کوئی اور عظمت والی رات نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین نے کبھی ایسا مشاہدہ نہ کیا، یہ ایسا واقعہ جس کی عظمت کو انسانی ادراک پوری طرح پا نہیں سکتا، کبھی اور پیش نہیں آیا۔ یعنی گویا کہ اس رات زمین نور سے جگمگا رہی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا، جبکہ مخلوق سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور انسان انتہائی جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں جا چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں وحی کی روشنیوں سے اس زمین کو پر نور کیا، اور لہٰذا وہی اسی بنا پر یہ رات نہایت ہی بابرکت کہلائی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کا بھی خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ بالخصوص جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن کے ساتھ قرآن لے کر زمین پر نازل ہوئے، اور پھر یہ فرشتے کائنات کے تمام حصوں میں پھیل گئے، یعنی صبح تک فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک۔ اصل جو بات ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں کھڑے رہنا، یہ دراصل خوش قسمتی کا باعث ہے، اور اسی لیے اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے رمضان کی۔ تو کوئی ایک رات جاگ کر اس رات سے محروم نہ ہو، اس رات کے اجر و ثواب سے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا ایک انسان 83 سال عبادت کر سکتا ہے؟ کیا ایک انسان کو اتنی زندگی مل سکتی ہے، اسے اتنی مہلت مل سکتی ہے؟ لیکن صرف اس ایک رات میں عبادت کر کے وہ 83 سال کا اجر و ثواب پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی نا، کہ ہم ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے جھکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں 83 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کر دے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوش قسمتی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس رات کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا پڑھنا ثابت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور اس کو ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاقرات میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے بھی مراد رسل لیلۃ القدر ہی ہے، اور یہ رات فرشتوں کے نزول کی وجہ سے طلوع فجر تک سلامتی ہی کی رات ہے۔ سورہ بینہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ اکثر مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن کچھ لوگ اسے مکی بھی کہتے ہیں۔ اس میں 8 آیات ہیں، 5 پیراگراف ہیں۔ مرکزی مضمون اس کا بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کے بعد نہ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بلکہ ساری دنیا پر اتمام حجت ہو گئی ہے، اب وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے۔ بعض مفسرین اس کا زمانہ نزول مدینہ منورہ میں آپ کی وفات سے پہلے کا بتاتے ہیں، ہجرت کے 10ویں سال، جس وقت آپ پر غالباً سورۃ النصر نازل ہوئی تھی، اسی دوران یہ سورۃ بینہ بھی نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہ کہ مکی سورۃ ہے۔ بہرحال ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے۔ پچھلی سورۃ سورۃ قدر میں وحی کے نزول کی رات کا ذکر تھا، اس سورۃ میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور اگلی جو سورۃ ہم پڑھیں گے سورۃ زلزال، اس میں بتایا گیا ہے کہ روز قیامت انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال دکھا کر اتمام حجت کر دی جائے گی۔ بہت پیاری سورت ہے، اس کے جو الفاظ ہیں بہت خوبصورت ہیں، مضمون بھی بہت خوبصورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں بالکل راست اور درست تحریر لکھی ہوئی ہو۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، زکاۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ تھوڑا سا اب ہمیں اسے آیت کے تھرو دیکھ لیتے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک دلیل روشن نہ آ جائے۔ حتی تاتیہم البینہ، بینہ اس سورے کا نام بھی ہے، اور بینہ کا مطلب ہوتا ہے کلیئر پروف، بالکل واضح ثبوت، کلیئر ایویڈنس، آخری پروف، یعنی وہ پروف آ چکا، وہ ثبوت آ چکا۔ یہ آیت ثبوت ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی البینہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ البینہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی جائے گی، اور اس سے آپ ہی مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو نبی کی بات کی گئی ہے اور ان کو بہت ہی اعلی تعظیم کے لائق اور مقدم نبی کہا گیا، یعنی ایسے نبی آ گئے کہ ایسے نبی ابھی تک آئے نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر آگے جو ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بہت سارے رسول بھیجے لیکن یہ جو رسول ہیں ان کی بات بالکل الگ ہے، یہ فائنل، یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کی نبوت، ان کی رسالت قیامت تک قائم رہنے والی ہے، اور یہ نبی کا فتل للناس، یعنی تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں۔ تو رسول من اللہ، اللہ کے رسول میں سے ایک رسول، یعنی بالکل ہی آسم، ایک بالکل الگ، ایک مختلف رسول جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور سے جو بات کی گئی ہے، اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو دو نسلیں، یعنی دو لوگوں کا، دو نسلوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا، ایک تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو دونوں شاخیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، تو ان پر اتمام حجت قائم کی گئی ہے کہ اب وہ اسلام قبول کر کے اللہ تعالی کی رحمت میں آ جائیں اور خیر الخلائق بن جائیں، یا پھر اسلام کو ریجیکٹ کر کے بدترین خلائق بن جائیں. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کا کیا حال تھا، کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا رسول آیا، ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا رسول کو بھیجنے کا کہ جو اس کے لیے بالکل موزوں وقت تھا، بالکل صحیح اپروپریٹ وقت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. یعنی اب انسانیت سسک رہی تھی، تاریکی میں گم ہو چکی تھی، جہالت کے اور کفر کے اندھیرے ہر طرف چھا چکے تھے، حالانکہ اہل کتاب موجود تھے، اس کے باوجود بھی انسانیت دم توڑ رہی تھی، ہر طرف بد اخلاقی، ہر طرف کرپشن. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں، وہ کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. اور واضح دلیل سے مراد یہاں پر خود اللہ کے رسول اور ساتھ میں قرآن، دونوں چیزیں ہیں. اللہ کی طرف ایک رسول جو پاکیزہ اوراق کو جن میں صحیح نوشتے ہو پڑھ کر سناتا ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ صحیفے لے کر آئے ہیں، جو ہم نے ابھی لفظ پڑھا یہاں پر صحف مطہرہ، بینہ سے مراد اللہ کے رسول ہیں جو قرآن دعوت پیش کر رہے ہیں، اور صحف مطہرہ سے مراد قرآن مجید ہے. آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن پر ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے بہترین خلائق ہیں، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب کو ٹھکرانے والے بدترین خلائق ہیں. مشرکین بنی اسماعیل اور اہل کتاب بنی اسرائیل دونوں ابراہیمی شاخوں کی نجات، اگر ممکن ہو یا اس کا انحصار جس بات پر ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف یہ آخری کتاب جو کہ آخری رسول پر نازل ہوئی، اس پر ایمان لا کر عمل صالح اختیار کیا جائے. اور ذالک لمن خشی ربہ کے الفاظ کے ذریعے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بنی اسماعیل یعنی مشرکین ہو یا بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب، دونوں کے اندر موجود صرف اہل خشیت ہی آخری کتاب اور آخری رسول پر ایمان لا سکتے ہیں اور جنت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر دونوں کو مخاطب کر کے، ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاخوں کو مخاطب کر کے، دراصل کفر کے خاتمے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت نازل فرما دی، آخری انتظام کی حکمت بیان کر دی کہ کیوں یہ صحیفہ نازل کیا گیا، کیوں یہ پاکیزہ قرآن نازل کیا گیا، تاکہ تمام لوگ اس جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکل کر اس کتاب پر ایمان لائیں اور کامیاب بن جائیں. جیسے کہ پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب، وہ گمراہ ہو کر یہودی یا عیسائی بن گئے، جبکہ دوسری شاخ کے جو لوگ تھے وہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہوئے. اور آپ خود سوچ لیں کہ خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ کو انہوں نے 360 بتوں سے بھر دیا تھا، یعنی کس قدر وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ جگہ آپ کو پتھر نظر آتے ہیں اور ان کو لوگ پوجتے ہیں، تو سیم یہی حال مشرکین کا ہو گیا تھا. تو یہ دونوں جو برانچز ہیں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کی، تو ان کی ہدایت کا اگر کوئی سامان ہو سکتا ہے تو وہ یہی آخری کتاب ہے، جو کہ حجت ہے، آخری دلیل اور کھلی نشانی ہے، بینہ ہے. اور اللہ تعالی ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر، بلکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے سامان مہیا کر دیا، اللہ تعالی نے شریعت نازل فرما دی، اس کی حکمت بتا دی، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور یہ آخری رسول اس قرآن کے احکامات کو سناتے ہیں. اور یہ کتاب قرآن پچھلی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کو آلودہ کر دیا گیا، اس میں ملاوٹ کر دی گئی، اس میں جو خالص دینی تعلیمات تھیں، ہدایت تھیں، اس کو گندگی سے بھر دیا گیا. تو لہٰذا کوئی ایسے صحیفے کی ضرورت تھی جو تمام آلودگی سے اور آمیزش سے پاک ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اس وقت کی جو حالت بتائی جاتی ہے اس کو، یعنی کس قدر ضروری تھا ایک رسول کا بھیجا جانا، اور وہ وقت کتنا صحیح وقت تھا کہ ایک رسول کی کس قدر ضرورت تھی اور ایک کتاب کی تعلیمات کی کس قدر ضرورت تھی. اس کو اپنی کتاب میں جس کا نام ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب ہے، اس کا ایک کچھ اقتباس یہاں پر آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. وہ لکھتے ہیں، چھٹی صدی مسیحی بلا اختلاف تاریخ انسانی کا تاریخ ترین اور پست ترین دور تھا. صدیوں سے انسانیت جس پستی اور نشیب کی طرف جا رہی تھی اس کے آخری نقطے کی طرف پہنچ گئی تھی، یعنی انتہائی بد اخلاقی ہر طرف پھیل گئی تھی. روئے زمین پر اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے اور ہلاکت کے غار میں اس کو گرنے سے روک سکے. نشیب کی طرف جاتے ہوئے روز بروز اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہو رہی تھی، یعنی انسان ذلت کی طرف جا رہا تھا. انسان اس صدی میں خدا فراموش ہو کر کامل طور پر خود فراموش بن چکا تھا. وہ اپنے انجام سے بالکل بے فکر اور بے خبر اور برے بھلے کی تمیز سے قطعاً محروم ہو چکا تھا. یعنی انسان کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس کی تمیز وہ کھو چکا تھا. جیسے آج کا دور ہے، آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہوتے ہوئے بھی وہ بھلائی اور برائی کی تمیز کھو چکے ہیں. پیغمبروں کی دعوت کی آواز عرصہ ہوا دب چکی تھی. جن چراغوں کو یہ حضرات روشن کر گئے تھے وہ ہواؤں کے طوفان میں یا تو بجھ چکے تھے یا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس طرح ٹمٹما رہے تھے جن سے صرف چند خدا شناس دل روشن تھے، جو شہروں کو چھوڑ کر چند پورے پورے گھروں میں بھی اجالا نہیں کر سکتے تھے. دیندار اشخاص دین کی امانت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر دیر و کلیسا اور صحراؤں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے پھر کیا طریقہ اختیار کیا کچھ لوگوں نے، کہ وہ صحراؤں میں نکل گئے، رہبانیت اختیار کر لی، دیر و کلیسا میں چلے گئے اور زندگی کی کشمکش، اس کے مطالبات اور اس کی خشک و تلخ حقیقتوں سے دامن بچا کر دین و سیاست اور روحانیت و مادیت کے معرکے میں شکست کھا کر اپنے فرائض قیادت سے سبکدوش ہو گئے تھے. یعنی ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو اور اللہ کے دین کو فالو کیا جائے. تو اس بات کو وہ لوگ فراموش کر چکے تھے. اور جو زندگی کے اس طوفان میں باقی رہ گئے تھے، یعنی دنیا دار، انہوں نے بادشاہوں اور اہل دنیا سے ساز باز کر لی تھی اور ان کی ناجائز خواہشات اور ظالمانہ نظام سلطنت و معیشت میں ان کے دست راست اور باطل طریقے پر لوگوں کا مال کھانے اور ان کی قوت اور دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ان کے شریک و سہیم بن گئے تھے. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، پیج نمبر 37-38. آگے چل کر پیج نمبر 40 اور 39 پر پھر وہ لکھتے ہیں، اس دور میں بڑے بڑے مذہب بازیچے اطفال اور منافقین کا تختہ مشک بن گئے تھے. ان مذاہب کی صورت تو حقیقت دونوں اس درجہ مسخ ہو گئی تھی کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کسی طرح ان مذاہب کے پیشوا دنیا میں آ کر اپنے دین کا حال دیکھ سکیں تو قطعاً وہ اپنے دین کو پہچان نہ سکتے تھے. یعنی سوچیں کہ اگر پہلے کے نیک لوگ آتے اور وہ دیکھتے کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے تو اس کی ان کو کوئی شکل نظر نہ آتی. یعنی دین اتنا مسخ ہو چکا تھا، اتنا بگڑ چکا تھا، اس میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا. تہذیب و تمدن کے گہواروں میں خود سری، بے راہ روی اور اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قومیں اپنے اندرونی مسائل ہی میں الجھ کر رہ گئی تھیں. دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی پیغام تھا اور نہ انسانیت کے لیے کوئی دعوت تھی. در حقیقت یہ اقوام و مذاہب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے. ان کی زندگی کا سوتا خشک ہو چکا تھا. ان کے پاس نہ دینی ہدایات تھیں اور نہ نظام حکومت کے لیے مستحکم و معقول اصول. یعنی اس قدر گراوٹ، اس قدر بدحالی، اس قدر پست ذہن کے مالک ہو چکے تھے وہ کہ کوئی اخلاقی حس ان کے اندر باقی نہیں رہی تھی اور ان کے پاس کوئی رہنما اصول نہیں تھے دنیا کو دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ان کی تصویر کشی کرتا ہے قرآن میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست الیہود على شيء، کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کوئی دینی بنیاد نہیں رکھتا اور نصارہ نے کہا کہ نہ یہود کوئی دینی بنیاد رکھتے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ ان کے بن جائیں اور ان کی اس بات کے سبب سے ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ تو یہ ان کا حال تھا اس وقت کا، اہل کتاب کا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کس قدر کرٹیکل وقت تھا، کس قدر مشکل حالات تھے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھیجا۔ اس لیے بینہ مطلب روشن دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی، اللہ تعالیٰ نے صرف رسول ہی نہیں بھیجا بلکہ ساتھ میں صحف مطہرہ، ایسے پاکیزہ صحیفہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس میں فیہا کتب قیمہ، درست اور راست تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب کسی باب کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو ٹاپک الگ الگ ہوتے ہیں کتاب میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، جیسے بخاری اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ، جو ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے صحیح بخاری میں احادیث کو، تو اس طرح کے وہ ابواب ہیں، تو اس کو کتاب الطہارہ کہا گیا، یعنی ٹاپک کو۔ تو یہاں پر فیہا کتب قیمہ، یعنی مختلف ٹاپک پر اللہ تعالیٰ نے باتیں اس میں نازل فرما لی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ اوراق پڑھ کر سنائے، ایسے اوراق اور صحیفے جو شرک و کفر سے پاک ہوں، جن میں صحیح نوشتے ہوں، کیونکہ کتاب کا اطلاق موضوع پر بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب الطہارہ۔ تو صحف مطہرہ سے مراد قرآن ہے، اور فیہا کتب قیمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صحیح اور محکم موضوعات اور مطالب ہیں۔ تو قرآن اپنے ان تمام موضوعات، ان تمام ٹاپک کے ساتھ بر وقت آیا تھا کہ ایک ایسا انقلاب برپا کرے جس کے بغیر زمین کے فساد کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات کہ زمین اس رسالت اور اس رسول کی کس درجے محتاج تھی، ابھی ہم نے یہ اقتباس میں پڑھا کہ وہ بالکل صحیح وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا، یا آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ کو نبی بنایا گیا۔ تو یہاں پر اصل چیز ہے، آپ دیکھیں کہ جو اصل بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم آنے کے بعد ان لوگوں میں اختلاف آیا تھا۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، ان کے پاس تعلیمات آ چکی تھی، روشن دلیلیں آ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اختلاف آیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رسول کو بھیجا اور رسول کے ساتھ کتاب دی۔ اسلام میں جو ایک اہم بات، جس نقطے کی طرف اسلام ہماری توجہ دلاتا ہے اور جس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ ہے پریکٹیکل۔ یعنی اسلام صرف فلسفیانہ بحث نہیں کرتا، تھیوری پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ پریکٹیکلی آپ کو میدان عمل میں آپ کو لاتا ہے اور کیا کرنا ہے اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بھیجا، اور آپ نے اس دین کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ تھی اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو فرمایا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن کا عملی چلتا پھرتا نمونہ تھے آپ۔ آپ نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا اور بہترین زندگی گزاری۔ آپ بحیثیت والد، بحیثیت دین کے دائی، بحیثیت شوہر، ہر طرح سے آپ پرفیکٹ تھے ماشاءاللہ۔ آپ نے ہر ایک کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے، جو کچھ، یعنی آپ ایک بہترین لیڈر، یعنی آپ ایک بہترین لیڈر ثابت ہوئے۔ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز تمام کی تمام موجود تھی کہ آپ نے اتنے صحیح طریقے سے کنٹرول کیا کہ ہر ایک کو صحیح، یعنی آپ سب کی صلاحیتیں جاننے والے تھے اور ان کو صحیح جگہ پر آپ نے مامور کیا۔ اسی لیے صرف مختصر 23 سال کے عرصے میں ایک اتنا عظیم انقلاب رونما ہوا، سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں تو اتنی مکمل تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں اپنے رسول کو، کہ ہمارے رسول کیسے تھے، جو اس قدر پرفیکٹ تھے ماشاءاللہ کہ کبھی ان سے کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ ورنہ بیویوں کو آپ دیکھیں کہ شوہروں سے کتنی شکایت ہوتی ہے، یا اولاد کو اپنے والد سے کتنی شکایت ہوتی ہے، یا دوستوں کو اپنے دوست سے کتنی شکایت ہوتی ہے، یا عوام کو اپنے لیڈر سے کتنی شکایت ہوتی ہے۔ لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کی ان کے لیے محبت آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی کوئی کمپلین کی ہو، بلکہ ہر صحابی کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر بیویوں میں جو عدل اور انصاف قائم کیا کہ کسی بیوی کو کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، ایون جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ تمہارے ہاتھ میں ہے تم رہو یا جاؤ. انہوں نے کسے چنا, کسے پسند کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کو پسند کیا. کیسے آپ شوہر تھے ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. تو اسلام جو ہمیں آئیڈیالوجی ہمیں دیتا ہے, پیش کرتا ہے, وہ ہے عمل, کہ عمل کر کے دکھاؤ تاکہ سامنے والوں کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے. وہ یہ نہ کہے کہ اچھا یہ کتاب والے ایسے ہوتے ہیں, جو صاحب کتاب ہیں, جو اہل کتاب ہیں. یہ اہل کتاب خود قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں, یہ قرآن کو ماننے والے قرآن کی تعلیمات کو کس قدر اپناتے ہیں, تو کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے. تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ باعمل ہوں. پمفلیٹ دے دینا, اسپیچ دینا, آپ کے آڈیوز اور ویڈیوز نشر ہو جائیں, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اصل جو چیز چیک کی جائے گی وہ آپ کا بیہیویئر ہے. آپ ایک پڑوسی کیسے ہیں, آپ ایک کیسے بزنس مین ہیں, آپ کیسے والد ہیں, کیسی والدہ ہیں, آپ ایک ادارے کے کیسے ذمہ دار ہیں, آپ کا تعلق اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں وہ کہتے ہو بات جو کرتے نہیں ہو. تو میسج کا ریفلیکشن اگر ہو سکتا ہے, یعنی آپ جس میسج کو دے رہے ہیں, آگے پہنچا رہے ہیں, وہ اسی وقت پاسبل ہے اس کا اثر ہونا جب آپ باعمل ہوں. اگر ہم باعمل نہیں ہیں, ہم کہنے والے باعمل نہیں ہیں, تو ہمارے میسج کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم پہلے عمل کرنے والے بنیں. تو قرآن, صرف قرآن ہی نہیں پیش کر دیا گیا, رسول کے ساتھ قرآن بھیجا گیا کہ آپ جو ہے اسلام کی دعوت کو پروف کریں. اسلام کی جو حقانیت ہے آپ اسی وقت اس کو پروف کر سکتے ہیں جب آپ خود اخلاق کے بلند مرتبے پر ہوں, آپ کا اخلاق قرآن کا اخلاق ہو. ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے بچے, ہمارے گھر کے مرد, ہمارے گھر کی عورتیں, ہمارے قرآن کے ٹیچرز, ہمارے اسکول کے ٹیچرز, یہ سب دراصل اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, قرآن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ اہل قرآن ہیں, یہ اہل کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عظیم رسول بھیجا جنہوں نے عمل کر کے دکھایا. تو بہرحال فیہا کتب قیمہ, اس کتاب کے مضامین بہترین ہیں, اور پہلے کے لوگوں میں تفرقہ پیدا نہیں ہوا, لیکن جبکہ ان کے پاس کتاب آ چکی تھی, ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی. یعنی اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں جو بیٹھ گئے تھے, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رہنمائی کے لیے کوئی دلیل روشن بھیجی نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلسل کئی رسول بھیجے, کتابیں نازل کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس رہنمائی آ چکی تھی, لیکن انہوں نے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات میں وہ الجھ کر رہ گئے, اور اس بنا پر گمراہ ہوئے, اور اپنی گمراہی کے ذمہ دار وہ خود تھے. اب کیا کہا جا رہا ہے, وَمَا أُمِرُوا, انہیں بھی جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی حکم تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر, اور نماز قائم کریں, زکات دیں. یہی صحیح درست دین ہے, ذالک دین القیمہ. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان تعلیمات کو بدل دیا. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو دین آپ کو دیا گیا تھا وہی دین دراصل اللہ کے رسول کی طرف بھیجا گیا ہے, یا اللہ کے رسول بھیجے گئے اس دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے, لہٰذا اب ان پر ایمان لے آؤ. اور قیوم یعنی سیدھی سیدھی صاف کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹرم, تو لہذا ان کو جو دین دیا گیا تھا وہ بھی صحیح اور راہ راست راست دین تھا, اور یہ بھی وہی دین ہے. تو پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ دراصل یہودی بن گئے, عیسائی بن گئے, انہوں نے توحید کو فراموش کر دیا, اپنے انبیاء کی تعلیمات میں غلو کا ارتکاب کرتے چلے گئے. تو بینات آنے کے بعد ان کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوئے, اور یہ سب کس وجہ سے ہوا, ان کے اندر خود باہمی ظلم و زیادتی عام ہو گئی تھی, اور ایک دوسرے کا وہ حق ادا نہ کرتے تھے. ان کو حکم ایسی بات کا دیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی خالص عبادت کریں, اسی کی بندگی کریں, اور یہ عبادت الدین یعنی اطاعت اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے. اور دین کا معاملہ ایکچولی آپ دیکھیں کہ دین وے آف لائف کو بھی کہا جاتا ہے, اور دین بدلے کے دن کو بھی کہا جاتا ہے. پھر اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور یہ بدترین خلائق ہیں, ان کو شر البریہ کہا گیا ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کو خیر البریہ یعنی بہترین خلائق کہا گیا ہے. ان کے لیے ان کے عمل کی جزا ان کے رب کے پاس جنت کی صورت میں موجود ہے, اور جنت بھی کیسی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں ایک ہوتی ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. جن لوگوں نے عمل صالح کیا اور فوراً سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا اپنے سر کو جھکاتے چلے گئے, ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دیا, سر خم کر دیا اور ذرا سی چون چرا نہیں کی, تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا. اور یہ ٹائٹل کس کو ملا بتائیں؟ صحابہ کرام کو نا. آپ دیکھیں کہ ٹائٹل کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے, یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جانا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہو جانا. اور یہ راضی رہنا یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ رضامندی مطلوب ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے یہ کب حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی ایمان لا کر عمل صالحہ کا جو انعام بتایا گیا ہے جو کہ جنت کی صورت میں ملے گا, اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب بندے اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے بدلے میں ان سے راضی ہوگا جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے نازل کی ہے اس پر پوری طرح سے عمل, اس کی پابندی, اللہ تعالیٰ کے ہر احکام پر مکمل کامل سپردگی, اس کے ہر حکم پر راضی ہو جانا, تو اللہ کی کامل رضا حاصل کرنا یہی ایک بندے کی خواہش اور تڑپ ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی وحی, اللہ کے رسول, اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت سے راضی ہو جائے. یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اسی وقت یہ رضامندی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت سے راضی ہو جائے, وہ ناک بھونا چڑھائے کہ اچھا یہ کیا حکم لکھ دیا, یہ کیا اسلام میں یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ روزے کیوں رکھ دیے گئے, یہ حج کیوں ہے, یہ عمرہ کیوں ہے, یا پھر یہ نماز کیوں ہے, کیا ہر وقت روزانہ پانچ وقت اٹھو اور نماز پڑھو, غیر مسلم تو کتنے اچھے ہیں ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے, یہ پردہ کیوں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ عورتوں کے لیے اتنی پابندیاں کیوں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے, مجھے حجاب کیوں کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے راضی ہونا نہیں ہے بلکہ تو الٹا یہ دراصل بدترین خلائق کا جو عمل ہے وہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پیشانی پر بل آ جانا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان کا کترا جانا کہ مجھ پر یہ پابندیاں نہ ہوں. تو جو شخص دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا رہا, اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کو سب کچھ سمجھتا رہا, اس کے مطابق عمل کرتا رہا, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس نے زندگی گزاری اور اس بات سے خوف زدہ رہا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے, ایسے ہی شخص سے پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو اللہ کرے کہ یہ ٹائٹل ہمیں بھی ملے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن تمام جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ اے میرے بندوں, تمہیں کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں, کوئی چیز کی کمی تو نہیں. بندے کہیں کہ اے ہمارے رب, بھلا ہمیں اب کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, ہمیں تو ہر نعمت مل چکی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئے گی یا ندا بلند ہوگی کہ اب میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے آپ بتائیں وہ کتنا خوش قسمت ہے. تو ہم غور کریں کہ آج کی تھوڑی سی ہماری مشکل, تھوڑی سی ہماری کوشش محنت, وہ ہمیں آخرت میں کامیاب بنا دے گی انشاءاللہ. سورۃ الزلزال مکی سورت ہے, آٹھ آیات ہیں, دو پیراگراف ہیں. مرکزی مضمون اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ روز قیامت انسان کو اس کا خیر و شر دکھا دیا جائے گا. اس کا زمانہ نزول غالباً قیام مکہ کے پہلے دور, یعنی خفیہ دعوت و تبلیغ جب جاری تھی اس وقت یہ نازل ہوئی. اہم جو لفظ اس میں آیا ہے اشتاد کا لفظ آیا ہے. اشتاد کے لفظ سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ انسان روز قیامت خیر و شر پر مبنی مختلف اور متفرق عقیدے اور اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے. اور اس صورت میں دراصل قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن اعمال ناموں میں انسانوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال دکھائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی اہم سورت ہے اور دراصل انسان کو احساس دلایا گیا ہے اس سورت کو پڑھتے ہوئے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ زمین کے اوپر کھڑا ہے اور ہچکولے کھا رہا ہے. یعنی قیامت کی اس قدر واضح منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کے دل میں ذرا بھی آخرت کا ڈر اور خوف ہوگا وہ اپنی زندگی کو درست کر لے گا. انسان کو دراصل جھنجھوڑا گیا ہے. یعنی یہ سورت غفلت میں سرشار دلوں کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑنے والی ہے اور اس جھنجھوڑنے میں موضوع منظر الفاظ کے آہنگ سب کا اشتراک موجود ہے. بہت ہی بہترین طریقے سے بہترین اسلوب میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے, انسان کو چونکایا گیا ہے اور غفلت سے جگایا گیا ہے. یہ ایک زوردار آواز ہے جو زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات کو ہلا ڈالنے والی ہے. ابھی وہ اس سے پوری طرح سنبھل بھی نہیں پاتے کہ انہیں حساب وزن اعمال اور جزا اور سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ چند چھوٹے چھوٹے فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس پورے پارے کا انداز ہے. یعنی جو سورہ زلزال میں جو مضمون موجود ہے تقریباً ہر سورت میں یہ مضمون موجود ہے. یہ سورت اس انداز کا زوردار نمونہ ہے. یعنی جو پورے تیسویں پارے میں ہم کو قیامت کے مناظر بتائے گئے ہیں سورہ زلزال اس کا ایک بہترین نمونہ ہے یا نچوڑ ہے. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. کیوں؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اب آپ سوچیں کیا یہ سورت پڑھ کر ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کیا ہمیں اپنے اعمال کے حساب کتاب کی فکر نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں اس قیامت کے زلزلے کا احساس ہے کہ کس قدر شدت کے ساتھ زمین ہلائی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا کوئی علاقہ باقی نہیں بچے گا. اس زلزلے کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہ کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہ. زلزلہ کا ہم خود جانتے ہیں کہ زلزلے کے معنی کیا ہوتے ہیں, پے در پے زور سے حرکت کرنے کے ہیں. تو زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دیے جائیں گے, شدت کے ساتھ اس کو ہلایا جائے گا. اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر ہے اس سے آپ خود اس کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ جب یہ زمین ہلے گی تو یہاں کے پہاڑ, یہاں کے دریا, سمندروں کا کیا حال ہوگا. تو ایسا ہلایا جائے گا جیسا اس جیسے عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے یا جو اس کو ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پہلا زلزلہ ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا. یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے. واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال زمین تو ہلائی جائے گی. آپ خود سوچیں گے کیا اس وقت حال ہوگا. ایون جو قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہوں گے, یعنی یہ نہ سوچے انسان کہ اچھا ہماری تو پہلے موت واقع ہو چکی ہوگی, تو جن کی موت بھی پہلے واقع ہو چکی ہوگی ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اس قبر سے تو نکلنا پڑے گا, میدان حشر کی طرف وہ دوڑیں گے. جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کون ہے جس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. یہ سب کے سب دوڑیں گے میدان حشر کی جانب. تو یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انشقاق آیت 4 میں بیان ہوا تھا کہ وہ القت ما فیہا وتخلت, اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جہاں جس شکل اور جس حالت میں ہے اس سب کو باہر نکال دے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام باہر ڈال دے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو زمین پر جن لوگوں نے جو ظلم کیے تھے, جو گناہ کیے تھے, وہ سب اعمال باہر پیش کر دے گی یا اس کا اظہار کر دے گی. تو انسان نے جو جو اعمال کیے تھے، جو اس کے افعال تھے، جو اقوال تھے، جو اس کی حرکات اور سکنات تھیں، ان سب کی شہادت دے گی زمین جو اس کے اندر دبا پڑا ہے، وہ سب کو باہر نکال دے گی، یا اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو زمین کے اندر سونا، چاندی، جواہر اور ہر قسم کی جو دولت ہے، جو زمین کے پیٹ میں ہے، اس کے ڈھیر باہر نکال دے گی اور انسان اسے دیکھے گا کہ یہی وہ چیز ہے جن پر وہ مر مٹا تھا، جس کی خاطر وہ مرا جاتا تھا، اور اس کی خاطر اس نے قتل و غارت گری کی، حق داروں کے حقوق مارے، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، بے ایمانی کی، اور اس کے لیے فساد برپا کیا، قوموں کو تباہ کر ڈالا، اور آج وہی سارا خزانہ دیکھ کر وہ اس کو لینے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قیامت کا وقت ہوگا۔ تو چونکہ جب انسان یہ سب دیکھے گا تو انسان حیران ہوگا، وقال الانسان ما لها، کہ اسے کیا ہو گیا بھلا زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، ساری خبریں پیش کر دے گی۔ تو یہ ایک ایسا منظر ہے، انہیں قیامت کے دن کا جو منظر ہے، کہ اس روز زمین بری طرح ہلے گی اور ڈگمگائے گی، اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سب باہر نکال دے گی، یعنی ان بوجھوں کو وہ باہر نکال دے گی اور ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ تو یہ منظر جو اس سورت کے سامعین کے قدموں تلے کی ہر چیز کو ہلا ڈالتا ہے، اور انسان کو سن کر ایسے محسوس ہونے لگتا ہے گویا کہ وہ بری طرح ہل رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، قدموں کے نیچے سے زمین گویا کہ نکلی جا رہی ہے۔ اور یہ منظر انسان کو دراصل چونکاتا ہے، اس کے اعمال کو درست کرنے کے لیے کافی ہے یہ منظر۔ اگر یہ صورت پڑھ کر بھی ہمارے اعمال درست نہیں ہوئے، ہماری عادات نہیں بدلی، ہمارے اتوار نہیں بدلے، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بدلا، تو پھر ہمیں کیا چیز جگائے گی، ہمیں کیا چیز بدلے گی، یا کیسے ہمارا تزکیہ ہوگا، کیسے ہماری تربیت ہوگی؟ اب تو کوئی اور موقع باقی نہیں ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا، یہ ایک ایسے شخص کا قول یا سوال نظر آتا ہے جو دہشت سے مبہوت ہو، جس کے سامنے اچانک کوئی حادثہ رونما ہوا ہو، جو ایسے واقعے کو دیکھ رہا ہو جیسا واقعہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، یا ایسے حالات سے وہ دوچار ہو جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہو، جو ایسی صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہو جس کے ہوتے وہ صبر کرنے اور خاموش رہنے پر قادر نہ ہو، اور کہے گا ماں لہا، اسے کیا ہو گیا ہے، کون اسے مسلسل حرکت دے رہا ہے، کون ہلا رہا ہے، آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ اور انسان کا حال گویا کہ یہ ہے کہ وہ زمین کی پشت پر مسلسل ادھر سے ادھر لڑک رہا ہو اور ڈاواں ڈول ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کوشش کر رہا ہو کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ آ جائے جسے وہ پکڑ لے اور لڑکنے اور ڈگمگانے سے بچ جائے، لیکن وہ بچ نہیں سکتا، اس کے ارد گرد ہر شے مسلسل ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلے آتے ہیں یا آتش فشاں پہاڑ، جب ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور پہاڑ ٹوٹ کر بکھرتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو کیسی وہ عظیم تباہی ہوتی ہے، یا انسان اس کو دیکھ کر کیسے الرٹ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آتش فشاں پہاڑ کو دیکھیے گا جب وہ پھٹتے ہیں، یا اس میں سے لاوا نکلتا ہے، یا آگ نکلتی ہے، کتنا خطرناک وہ منظر ہوتا ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ بھی بس اسی سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کی ہیبت انتہائی زیادہ ہوگی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس دن یہ زلزلہ آئے گا، یومئذ، اس دن جبکہ زلزلہ آئے گا اور انسان اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہوگا، تو اس دن زمین کیا کرے گی؟ تمام اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات سنائے گی۔ اس دن زمین واقعات، حالات اور جو کچھ اس پر گزرتا رہا ہے سب بیان کر دے گی۔ زمین کا یہ سب حال کیوں ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے رب نے اسے اشارہ کیا ہوگا، تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ وہ مسلسل ہلتی رہے، زلزلوں سے دوچار ہو اور اپنے بوجھ نکال باہر کرے۔ تو اس نے اپنے رب کا کہا مان لیا، اس نے اپنے رب کی بات مان لی، وہ اپنی خبریں سنائے گی۔ ٹھیک اس وقت جبکہ انسان دہشت زدہ اور مبہوت ہوگا، قرآن کے انداز بیان، یعنی انسان کا جو اس وقت حال ہوگا، تو قرآن اس وقت کا انسان کا وہ منظر بھی پیش کرتا ہے کہ اس وقت انسان حیران ہوگا۔ اصل اس کو جو پھر اس وقت فکر ہوگی کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اسی وقت وہ حشر، حساب، اپنے اعمال کا وزن، جزا اور سزا کے منظر سے دو چار ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا جو اہم لفظ اس میں سورے میں آیا ہے وہ اشتاتا کا لفظ ہے، اور اشتاتا کے معنی ہوتے ہیں مختلف، قرآن میں مختلف کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. مختلف کا لفظ خود آیا ہے اختلاف، یہ بھی ہم اسی سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، چیزوں کا الگ الگ ہونا، طرح طرح یا قسم قسم کا ہونا. نو، جدا ہونا، کسی معاملے میں اختلاف رائے ہونا. اور دوسرا لفظ آتا ہے شتا کا لفظ آتا ہے، شتا شین تا تا، بمانی کسی چیز کا شیرازہ بکھرنا، پورا گندا ہونا. اور شتیت بمانی متفرق پھٹا ہوا، اسی سے شتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم ان منافقوں کے متعلق خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے اور یکجا ہیں مگر ان کے دل جدا جدا ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تو اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں. یعنی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی نیک کام کر کے آیا ہوگا لہٰذا وہ اپنی نیکی کا صلہ پا رہا ہوگا، کوئی برے کام کر کے آیا ہوگا لہٰذا وہ اپنی برائی کا بدلہ پا رہا ہوگا. تو لوگ مختلف حالاتوں میں پلٹیں گے، کیوں؟ تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. الگ الگ لوگ نکلیں گے، کوئی نیک ہوگا کوئی بد ہوگا، اور جس نے پھر یہ تمام نیکی اور بدی کی تھی وہ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنا اجر پائے گا. تب یہ منظر ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ زمین کے مختلف گوشوں سے الگ الگ اٹھ کر آ رہے ہیں. کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے. ایک ایسا منظر جو انسان کی نظر سے اس سے قبل کبھی نہ گزرا تھا، انسانوں کے گروہ در گروہ کے اس جگہ اور اس جگہ سے الگ الگ اٹھنے اور تیزی سے بھاگنے کا منظر. یوم تشق الارض عنہم سراعا، وہ دن جبکہ زمین پھٹے گی اور وہ اس میں سے تیزی تیزی سے نکل کر بھاگیں گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا اور کأنہم جراد منتشر، اسی کے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، گویا کہ وہ مختلف صورتوں میں تیزی تیزی سے نکل کر بھاگیں گے. تا حد نظر انسانوں کی صورتیں ہی صورتیں، جو قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے اور تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے. محتئین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف سر اٹھائے تیزی سے چلتے ہوئے، گردنیں دراز، آنکھیں چڑھی اور پھٹی ہوئی. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ہر شخص کو اس دن بس اپنی پڑی ہوگی. یہ ایک ایسا منظر ہے جسے بیان کرنے سے انسانی زبان اور اس کی لغات عاجز ہیں. عظیم، محیب، دہشت ناک، بڑے سے بڑے حادثے کو بھلا دینے والا. یہ الفاظ اور ان جیسے تمام الفاظ جو انسانی زبانوں میں موجود ہیں وہ اس منظر کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. یہ قرآن کریم کا سب سے بہترین انداز ہے. اس لفظ کے معنی کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیال کو چھوڑ دیں کہ وہ اس منظر کا جہاں تک اس کے بس اور اس کے دائرے اختیار میں ہو تصور کرے، تو ہم کچھ کچھ اس منظر کا تصور کر سکتے ہیں. تو یہ وقت انتہائی شدید اور دہشت ناک وقت ہوگا. وہ اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں ان کے سامنے ان کے اعمال پیش ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اس کی جزا اور سزا سے دوچار ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات انسان کا اپنے اعمال کا سامنا کرنا سزا سے زیادہ سزا ہوتی ہے، کہ کسی کا سامنا کرتے ہوئے ہم پھر گھبرا جاتے ہیں نا، شرمندہ ہوتے ہیں. اور انسان اپنے اعمال کے نتیجے سے خود بھاگتا ہے، وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ضمیر کی کسک ہوتی ہے کہ وہ ان اعمال کی برائی پر افسوس کرتا ہے کہ مجھے بھلا کیسے مجھ سے ہو گیا ہے برا کام. تو اس وقت پھر کیا ہوگا انسانوں کا حال، آپ بتائیں. جب اس وقت تمام لوگوں کے سامنے اس کے اعمال کی گواہی دی جائے گی، اعمال نامے و عز صحف و نشرت، اعمال نامے نشر کیے جائیں گے. حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز سارے لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، عائشہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یا عورتیں بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتیں بھی. وہ حیران پریشان ہوئی، اللہ کے رسول ان کا مطلب سمجھ گئے. کہنے لگی کہ اے عائشہ، اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا، ایک بدحواسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اس قدر وہ دہشت ناک منظر ہوگا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ وقت کیسا ہوگا. تو کس قدر عظیم اور خوفناک عذاب اس وقت انسان دیکھے گا. وہ اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کرے گا، جو کچھ عمل اس سے صادر ہوا تھا خود اس کا سامنا کرے گا. اور اس وقت پھر جو حساب باریک ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. عرب کے لوگ یہ ذرے پر بہت زیادہ حیران ہوئے تھے. وہ ذرہ مطلب جون کے انڈے کو کہتے تھے. تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ بھلا ذرے کا حساب کیسے ہوگا. اس پر مذاق اڑانے لگے، مذاق بنانے لگے. قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ ذرہ کے معنی مچھر کے ہیں، یا خاک کا وہ ذرہ جو سورج کی روشنی میں چمکتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی جس شے کا وہ تصور کر سکتے تھے وہ یہی تھی. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ذرہ ایک بہت چھوٹی شے کا نام ہے. وہ خاک کے ذرے سے بدر جہاں بہت زیادہ چھوٹا ہے، یعنی ایٹم. خاک کا ذرہ تو برہنہ آنکھ سے نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ ذرہ ایٹم بڑی سے بڑی خوردبین سے، لیبورٹریز سے، وہاں سے بھی نظر نہیں آتا. یہ تو سائنسدانوں نے صرف اپنے ذہن سے دیکھا ہے. ان میں سے کسی نے نہ اپنی آنکھ سے اسے دیکھا، نہ اپنی خوردبین سے انہوں نے اس کو دیکھا، بلکہ صرف اس کے آثار کو دیکھا ہے. تو یہ ذرہ ایٹم یا جو وزن میں اس کی طرح ہو، خیر و شر کا ایک ایک, ایک ذرہ انسان کے سامنے لایا جائے گا. اس کا کرنے والا اسے دیکھے گا، اور پھر اللہ کی عدالت سے اس کی جزا یا سزا پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. عربی میں ایٹم، ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں، اور اس کی تشریح میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ امر ملحوظ ہے کہ ہر مومن و کافر کی ہر چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک قاعدہ ہوگا، اس قاعدے کے مطابق آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان فرمائے ہیں. ایک مومن یہ دیکھے گا کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا ہے. یعنی وہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے. اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے بدی کے ساتھ کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلاں برے اعمال اور عقائد کے سبب ہفت ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ ان کے صلے سے محروم رہا. یعنی جس کا حساب کتاب پھر لیا گیا تو سمجھو وہ مارا گیا. یعنی جس سے غلطیاں زیادہ ہوئی تھی اور نیکیاں کم ہوئی تھی، تو اس کی وہ نیکیاں بھی ہفت کر لی جائیں گی. ہفت اعمال جس کو کہتے ہیں، کہ اعمال کا ہفت ہو جانا. انسان اپنے کسی عمل کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھے، یا حقیر نہ سمجھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا میں تو یہ چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوں، اس میں بھلا کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کا وجدان، اس کا ضمیر اس کے اندر زندہ رکھا ہے، جو ہر عمل کے وقت اس کو احساس دلاتا رہتا ہے. ترازو کی طرح وہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو یہ اعمال تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں جاتے ہیں یا برائیوں کے پلڑے میں، کون سا پلڑا تمہارا بھاری ہوتا ہے. اور اس میزان کو جانچنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے، یہ آپ اور میں ہی ہو سکتے ہیں. ہم خود اپنا موازنہ کر سکتے ہیں، ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے. تو آپ خود سوچیں کہ تمام اعمال باہر ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو. تو یہ جو حالات ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، یہ انسان کو الرٹ کرنے کے لیے، اسے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اے انسان، اے غافل انسان، ہوش میں آ جا، اپنی زندگی کو سنوار لے، اس زندگی میں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے اعمال درست کر لے، ورنہ آخرت میں انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور اس وقت کی پھر سزا سے کوئی بچا نہ سکے گا. تو یہ میزان ہمیں خود نظر آتا ہے، ہم خود اس کا حساب کتاب کر سکتے ہیں. مومن کے دل میں یہ میزان موجود ہے. یہ دل خیر و شر کے ایک ایک ذرے سے ڈرتا رہتا ہے، مرتعش ہوتا ہے. جبکہ زمین میں ایسے بھی دل پائے جاتے ہیں جو گناہوں، نافرمانیوں اور جرائم کے پہاڑوں سے بھی جنبش نہیں کھاتے اور نہ کوئی اثر قبول کرتے ہیں. بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا، پلٹنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، غلطی اگر ہوتی ہے انسان سے تو ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غلطی کا احساس کرے اور اس پر شرمندہ ہو، معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. تو یہ دل خیر کے ایسے ایسے پہاڑوں کو مٹانے کے در پہ رہتے ہیں جن کے سامنے دنیا کے پہاڑ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی جو شر کی طرف لپکتے ہیں، جو گناہوں کو کرتے چلے جاتے ہیں، وہ خیر کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں. ان کے سامنے خیر کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ اس کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو یہ انتہائی سخت دل ہیں، ان کو حساب کتاب کی پرواہ نہیں. یہ اپنے انہیں گناہوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں گے اس دن قیامت کے دن، ڈر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کا ڈرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اصل تو فکر آج ہونی چاہیے، آج کے دن کی، ابھی کی زندگی کی، کہ یہ زندگی ہماری سنور جائے، یہ زندگی ہماری سدھر جائے، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے کہ اللہ تم سے راضی ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی، کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام بھی جانے نہ دے اپنے ہاتھ سے، جہاں موقع ملتا ہو، جہاں جو خیر کو پھیلانے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت کیا ہو، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ خوش قسمت ہے اگر آپ کے سامنے نیکی کا کوئی موقع آتا ہے، آپ خوش قسمت ہے اگر آپ کے خاندان میں کوئی یتیم اور یسیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا حوصلہ دیا ہو، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہو، اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے ہمیں، تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہی چیز ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے گی، ہمارے نیکی کے پلڑے کو وزن دار بنا دے گی۔ اور اس میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی چیز کا ہوگا ہمارے نیکی کے پلڑے میں، وہ ہمارے اخلاق کا ہوگا، کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ بینہ میں پڑھا کہ قرآن پڑھنے والوں کا اخلاق دیکھا جاتا ہے، یہ جو صاحب کتاب ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الکتاب کہتے ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ علم حاصل کرنے کا فائدہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ انہی کو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، جو اپنا احتساب کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس سے بہرابر نہیں ہوتا، پڑھنے والے تو بہت آتے ہیں، قرآن پڑھنے والے آپ کو بہترین قاری بھی مل جائیں گے، بہترین تقریر کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن عمل کرنے والے بہت زیادہ نہیں ہوتے، چند ہی ہوتے ہیں۔ تو ان مجالس کا جو احترام ہے، وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو سدھارنے کی نیت سے آتے ہیں۔ دہاق بن مزائم کہتے ہیں، علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے، دوسرا اس کو غور سے سننا، تیسرا اس پر عمل کرنا، چوتھا اس کو نشر کرنا اور اس کی تعلیم دینا۔ خاموشی میں صرف زبان کی خاموشی نہیں بلکہ جسم کی بھی خاموشی ہونی چاہیے۔ سننے کے درمیان زیادہ ہلنا جلنا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ سکون سے بیٹھا جائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھے، اس پر نظر رکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر علمی مجلسوں کا حال کیا ہوتا ہے، کہ جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا معاملہ یہ کہ بس ہر وقت آتے رہتے ہیں، یعنی خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، خود بھی کچھ سن نہیں پاتے، دوسروں کو بھی سننے نہیں دیتے۔ جو نیا آنے والا ہوتا ہے، ہر کسی کی نظر ادھر اٹھتی ہے، جو چیز سننے کے لیے آئے تھے وہ نہیں سنتے، آنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اس قدر اسٹک ہو جاتے تھے، یعنی زبان تو بند ہوتی ہی تھی، جسم بھی ایک جگہ ٹھہرے ہوتے تھے، بے جان جیسے۔ احمد بن سنان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کی مجلس میں باتیں نہ کی جاتی تھیں، نہ قلم تراشا جاتا تھا، اور کوئی ایک بھی بات کرنے کا کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی بات کرتا یا قلم تراشتا تو وہ ناراض ہو جاتے، اپنے جوتے پہنتے اور اپنے گھر چلے جاتے، یعنی یہ ناراضگی کا ثبوت تھا۔ جو امام شافعی کے استاد ہیں، وہ بھی اپنی مجلس میں اسی طرح ہوتے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کی کیفیت نماز سے ملتی جلتی تھی، یعنی جب وہ پڑھاتے تھے تو اس قدر، یا پڑھتے تھے تو اس قدر ان کے اندر خوشی اور خدوع طاری ہوتا جیسے کہ انسان نماز میں ہوتا ہے اور کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا کہ امام شافعی کے استاد تھے وہ۔ اور امام شافعی نے ایک دن ان سے پوچھا تھا کہ اچھا، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، تو مجھے کچھ حل بتائیے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور، اپنا علم گنہگاروں کے دلوں میں نہیں رکھتا، یعنی مطلب یہ تھا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی پرہیز کرتے جاؤ۔ تو انہیں بھی کوئی چیز ناگوار ہوتی تو وہ چپل پہنتے یا جوتا پہنتے اور گھر چلے جاتے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر باتیں تو وہی ہیں۔ انسان کچھ اور چیزوں سے بھی بچے، جیسے کہ آج کے دور میں موبائل، بار بار موبائل چیک کرنا، میسجنگ کرنا، گھڑی دیکھنا، چٹ پر لکھ کر پیغام دینا، یہ سب بھی اسی میں شامل ہوں گے اگر ہم ایسا کرتے ہیں علم کی مجلس میں۔ یا پھر حدیث سنتے وقت ہم اپنی آواز کو پست رکھیں، کیونکہ ہم قرآن سن رہے ہیں یا حدیث سن رہے ہیں۔ اگر اس مجلس میں کوئی بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی آواز پست رکھے، کہ قرآن سنتے وقت خاموشی اختیار کی جائے، اور اللہ کے رسول کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علم کی مجلسوں کا ادب کرنے والا بنائے، تاکہ ہم یہ جو قرآن سن رہے ہیں اس کو اپنے دل میں اتارنے والے بنیں۔ نہ کہ صرف ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے حساب کتاب کی فکر کرنے والے بنیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمارا حساب آسان ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں بھی اتار دے اور ہمارے عمل میں اسے ڈھال دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.